العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، آج 1437 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 25ویں شب ہے، اور خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ آج مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کا یوم منایا جا رہا ہے. ویسے 18 محرم الحرام آپ کا یوم ہے، یوم وفات، لیکن آج وہ صحرا مدینہ میں اس کی ترکیب ہے. اور کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت صحرا مدینہ، ٹول پلازا، سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں جمع ہے، اور ان کا آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نظارہ بھی کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں شامل کیجئے. از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. حسب حال نیتیں کرنی ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے علم دین کے حصول میں رکاوٹ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی. یہ مکاشفت القلوب جو آپ نے ابھی اسکرین پر دیکھی، اس کی خوبیاں جو ہیں ان میں سے یہ ہے کہ المدینۃ العلمیہ نے اس کو نئے سرے سے، پہلے بھی چھپی بھی تھی، حضرت مولانا تقدس علی خان کا ترجمہ، تو اس کو نئے سرے سے کمپوز کیا، کہیں کہیں اس کی تسہیل فرمائی، اور سب سے بڑا کام اس پر یہ ہوا ہے کہ اس کی تخریج کر دی ہے کہ کون سی حدیث کس کتاب اصل کتاب کے نام دیے. تو یوں یہ کتاب جو تھی یہ بہت قیمتی ہو گئی اب اس حوالے سے، علمی حوالے سے. تو اس کو اگر پرانی کتاب ہو بھی تو آپ کے پاس یہ لے لیجئے، جو علم دوست ہیں ان کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ عز و جل. اور جہاں جہاں خالی جگہ ہوتی ہے نا، تو کہ وہ کاغذ خالی نہیں چھوڑتے، جو چھپائے گا تو وہی خرچہ آتا ہے، اس میں کاغذ بھی وہی گیا، تو ادھر کوئی نہ کوئی روایت حکایت مدنی پھول ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ خالی جگہ میں یہ ڈالا ہے. یہ اصل مکاشفت القلوب کی نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس کو باؤنڈری کر کے واضح کر دیا کہ اس کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ الگ سے ہے. تو اس کو تو آپ حاصل کر ہی لیجیے، یہ نہیں پڑھی تو پڑھی لے. یعنی پہلے کے ترجمے کی بات کرتا ہوں، یہ اب تقریر سے پہلے اس وقت، تو یہ ہم اس کو درس میں مسجدوں میں چلاتے تھے. تو پنجاب کے شہر کے جو اس وقت ہم غالباً امیر بولتے تھے، ہر شہر کا بھی امیر ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں مکاشفت القلوب کا درس نہیں دے سکتا. کیوں؟ والا میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو روتے روتے میری تو ہچکیاں بن جاتی ہیں. ویسے وہ رقیق القلب تھے, خوف خدا والے تھے, اور عمر مجھ سے بڑی تھی ان کی اس وقت. اب خدا جانے وہ حیات ہے یا نہیں ہے, اللہ غریق رحمت فرمائے. متاثر کو حکایت ہے ان کی. یہ ہے مکاشفت القلوب. اب آپ سمجھ جائیں گے کتاب کیسی ہوگی. فیضان سننے سے پہلے اسی کو ہم مسجدوں میں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. بہت پیاری کتاب ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے. یہ بس اس کو لے لیں اور بس آپ پڑھیں اس کو.
بابا مبلغ کے لیے خزانہ ہے.
بالکل.
ہمیں آسانی کتنی ہو گئی ہے مبلغین کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے. مدینہ مدینہ ہو گیا ہے.
حضرت امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بڑا متاثر کیا ہوا ہے. یہ کتاب بھی انہی کی طرف منسوب ہے. تو ان میں ہر باب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہے. اسی سے مجھے بھی یہ ترغیب ملی. تو الحمدللہ فیضان سنت کا ہر باب سے پہلے درود شریف. اس طریقے کی ایجاد کا ثواب امام غزالی کو ملے گا. کہ میں نے مکاشفت القلوب میں یہ دیکھا تھا. اب ہمارے ہر رسالے میں بھی شروع میں درود پاک ہوتا ہے. یہ بھی مکاشفت القلوب سے ترغیب پا کر ایسا ہوا ہے. بلکہ یہ کہوں تو بھی شاید چل جائے گا کہ بیان کے شروع میں جو ہمارے یہاں درود شریف کی فضیلت بیان کی جاتی ہے, یہ بھی مکاشفت القلوب کا فیض ہے. اب بھی نہیں لیں گے آپ لوگ؟ لیں, پڑھیں اس کو. یہ سارا میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے, کہ اس کو لیں اور پڑھیں, انسان بن جاؤ گے. اب پڑھو تو صحیح. ہدیہ تھوڑا یوں جیب میں ڈالنا پڑے گا ہاتھ. اتنا مکتبۃ المدینہ اتنی مہنگی کتابیں نہیں بیچتا. لیں, علماء کرام کو دیں یہ, تو ان کے لیے بھی بیان میں بھی کام آئے گی. آپ کے لیے بہت ثواب ذخیرہ ہوگا. اس میں پورے پورے باب بنے ہوئے کہ اس میں سے میں نے بہت بیانات کیے, اب بھی میں اس سے استفادہ کرتا ہوں. بھائی یہ قدر دان ہوگا تو وہ تو ہاتھوں ہاتھ لے گا اور پڑھے گا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں کوئی مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں نہ میری کوئی مالی آمدنی ہے, نہ نگران شورا کی. ہم لوگ یہ سب کر رہے ہیں ظاہر فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے, کہ علم دین کا دور دورہ ہو جائے, ہم لوگ بس سدھر جائیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں. جب میں سدھرنا چاہتا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ دوسرے بھی سدھر جائیں, ہم سب سدھر جائیں, پکے نمازی بن جائیں اور اچھے مسلمان بن جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان عبدالعظیم اتاری, بنارس شہر, ہند نور کابینہ. عرض یہ بابا جان آپ کی بارگاہ میں کہ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے, اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جب بارش ہو اور اس وقت دھوپ نکلی ہو تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. براہ کرم اس معاملے میں رہنمائی فرمائے کہ صحیح کیا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ وہ کون کون سے لمحات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
ہلکی ہلکی بارش تصویر میں تو ہلکی ہلکی نہیں لگ رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. خیر, تو برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ کئی مواقع ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. یہاں تک کہ جہاں ایک بار دعا قبول ہو جائے نا, اس جگہ پر بھی اگر دعا جا کے مانگیں گے نا تو قبول ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں 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 تشریف فرما ہوئے وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. روزانہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے روز دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, اور غروب آفتاب کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے فضائل دعا, جو کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب ہے, اور اس پر اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو پڑھیں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. کہ دعا کے اتنے فضائل ہیں کہ کھانا چھوڑو یار, دعا مانگ دے رہو. یہ مبالغہ کرتا ہوں, اتنے فضائل ہیں دعا کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کرول گاؤں, رنگ روڈ, ضلع مرکز الاولیاء, پاکستان. کہ کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت نظر آ رہے ماشاء اللہ. جی آیا نو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرحبا
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 مرحبا مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد منتھار کی آمد دلدار کی آمد
مرحبا
مکی کی آمد
مرحبا.
سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگانا اور آپ کی پوتی کا نقش نال پاک کو چومنا اور سر پر لگانا ہمیں دکھایا گیا, تو ہم بھی کس طرح اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں اور انہیں کس طرح اس چیز کی تربیت دیں.
مدنی ماحول گھر میں ہو نا تو یہ ترکیب بنتی ہے. ہمارے گھر نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے, تو میرے اوپر کتاب گھر ہے تو میں اوپر آیا تو یہ بھی ساتھ ہمارے تھے, تو یہ جھنڈے نظر آئے تو یہ اٹھا لیے, جھنڈا اٹھا لیا, جھنڈا اٹھے تو نعرہ لگے, خود ہی انہوں نے مرحبا اور کہنا شروع کر دیا الحمدللہ. تو پھر ہم بھی شامل ہو گئے, تو پھر وہ جھنڈے کا جھوڑا ایک تھا اس وقت, دوسری گات خالی تو وہ پھر نالے پاک. اپنے گھر میں اگر یہ ہوگا نا تو یہ مدنی منے مدنی منیا یہ کریں گے. اپنے گھر میں اگر گناہوں بھرے چینلز سے ڈرامے فلمیں موسیقیوں کی لہریں اٹھتی رہیں گی تو یہ ٹانگیں چھرکائیں گے اور ڈانس کریں گے جیسے کرتے ہیں بچے آج کل گھروں میں, گانے بولیں گے, گالیاں بکیں گے, گندی گندی حرکتیں کریں گے. تو یہ کہ اپنے مدنی منر مدنی منیوں کی تربیت کے لیے آپ کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. ان کو تو پھر بھی فی الحال وہ مکلف نہیں ہے, اگر یہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے ان پر گناہ نہیں ہوگا, گناہ آپ پر ہوگا, آپ کو گناہ ہوگا آپ دیکھیں گے تو, ان کو بھی دکھائیں گے تو اس کا وبال بھی آپ پر ہی ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور مفید ہے انشاءاللہ عزوجل. تو آپ گھر میں اللہ رسول کا نام لیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی, اور شیطانی ڈانس ہوتے رہیں گے تو پھر ذرا نحوستیں ہی نحوستیں ہوں گی, لعنتیں برستی رہیں گی خدا نخواستہ, اللہ کی رحمت پھر کیسے اترے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور نحوستوں سے محفوظ فرمائے، بے برکتیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ریاکاری کیا بابا؟ میرا یہ سوال ہے.
ریاکاری ایک گناہ ہے، اور اس کی تعریف یہ کہ عبادت سے کسی کے دل میں عزت بنانے یا اس سے کسی سے مال حاصل کرنے کا ارادہ کیا جائے، نے عبادت کے اظہار سے مقصود مال کمانا یا عزت پانا، دوسرے کے دل میں عزت داخل ہو جائے، یہ ہے ریا. تو اب وہ دیکھ لیں اس میں یہ بہت سارے اعمال میں ریا آ جاتا ہے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ یہ چونٹی سے بھی باریک چال ہے، اس کی ریا داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ریا، اور یہ بہت تباہ کار ہے، حرام ہے، اور اس سے مطلب دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. یعنی کسی کو، جیسے کسی انسان کو پتا چل جائے کہ فلاں جو یہ نیک کام کر رہا نا، یہ اپنی شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے اور نام کمانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، تو لوگ اس سے نفرت کریں گے، تھوکیں گے اس کو، کہیں ایسا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. لیکن سب کو پتا نہیں چلتا، ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکار ہے، یہ دل کا تعلق ہے، یہ جانے اس کا رب جانے، ہم نہیں مطلب ریاکار بول سکتے کسی کو. یعنی ہر ایک کو اپنے عمل پر غور کرنا ہے کہ جب بندے کو پتا چل جائے کہ یہ عمل مجھے سنانے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. اب اس کے شر سے بچنے کے لیے یا کسی اور مفاد کی خاطر اس کی واہ واہ کریں تو الگ بات ہے، ورنہ دل سے اس کو مطلب پسند نہیں کریں گے، یار یہ آدمی صحیح نہیں کر رہا. تو اب یہ کہ بندے کو تو پتا چلے تب کی بات ہے نا، کنفرمیشن ہو کسے کہ ریا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً پتا ہے، عمل کرے گا اس سے پہلے سے پتا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ سے پتا ہے کہ کون کیا عمل کرے گا اور کس کی کیا نیت ہوگی، کون اخلاص کے ساتھ کرے گا، کون دکھاوے کے لیے، ریا مانے دکھاوا، دکھاوے کے لیے کرے گا. لیکن تعریف وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کی. تو یہ عبادت میں ریا ہوتی ہے، اور کاموں میں ریا نہیں کہیں گے. مثلا کوئی دنیاوی کام کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ شہرت پسند کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے وہ دنیاوی کام کرتے ہیں، تو اس کو ریا کاری والا ہم نہیں کہیں گے، ریا کر رہا ہے یا یہ گناہ گار ہو رہا ہے، اس کا پھر وہ دوسرا وہ حب جا جو کہ مذموم ہے، حب جا بھی بہت خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کی کیا نیت ہے، تو اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً پتا ہے قیامت کے دن جب پہنچیں گے اس وقت اس سے کہا جائے گا او ریاکار، او دھوکے باز، اس طرح کے اس کو القاب ملیں گے. تو اس وقت جو قیامت میں کیسی رسوائی ہوگی، اور کہہ دیا جائے گا تو اس کا اجر اس سے مانگ جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا، تو اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا، تو اللہ اس کا اجر نہیں دے گا، بندے سے لے بندہ کیا دے گا. تو ایک طرف یہ کہ اس کو دنیا بھی مثال سے یوں سمجھے ہم کہ کوئی بہت بڑا مالدار شخص ہے، اور اگر اس کی خوشی کا کوئی فیل کر لیا جائے کام، تو وہ بہت بڑا انعام دے دیتا ہے، وہ دلیر آدمی ہے. تو اب کوئی کام کرے اور اس کے نوکر کو خوش کرنے کے لیے کرے، جو خود کنگال ہو، تو نوکر کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرے اور بولے یہ کہ میں تو میں سیٹھ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کر نوکر کو خوش رہا ہے وہ، تو اب یہ کہ سیٹھ اس کو دے گا کیا، دھکا ہی دے گا اس کو کہ چل میرے نوکر سے لے لے، وہ کچرا کنڈی میں جو ڈالا ہے تھوڑا مٹی بھر کے، ہو سکتا ہے تیرے کو دے دے، تجھے انعام نہیں ملے گا، تو میرے لیے تھوڑی کیا ہے. یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اس کے لیے عمل نہیں کریں گے، نیکی نہیں کریں گے، اس کے لیے ثواب نہیں ملے گا. مخلص تو وہ کہ جس کو حوصلہ افزائی کی بھی طلب نہ ہو، یہاں تو سب کو شاباش چاہیے. ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی یار، ہم نے یہ کیا اتنے مدنی قافلے سفر کروائے اور ہمارے رکن شورا نے میری واہ واہ نہیں کی، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، مجھے تحفہ نہیں دیا، تو گئے نا کام سے. اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، تحفے کے لیے کیا تھا. بارہ ماہ میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تسبیح دے دو، تسبیح میں بک گئے اتنے سستے ہو. کاش اللہ کے لیے بارہ ماہ میں سفر کرتے مدنی قافلے میں. اسی طرح مختلف مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے اور دیگر نیکیاں کرنے والے بلا حاجت سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں یہ کرتا ہوں میں نے، یہ کیا میں نے، اتنے درس دیے میں نے، یوں کیا ہوں کیا. ہاں صرف وہ سناتا اس لیے ہم ریاکار نہیں کہیں گے، اس کی نیت کیا ہے، وہ کائے کو سنا رہا. اگر واقعی اس کے دل میں یہ کہ میں یہ بولوں گا تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی، رغبت ہوگی اور یہ بھی یہ کریں گے تو جائز. اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تہدی سے نعمت، اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو الحمدللہ میں نے یوں کیا. اور مقصود یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی بنے جگہ میرے لیے، یار بڑا دیوانہ ہے مدنی قافلوں کا تو یار پکا دیوانہ ہے، یہ نیتیں نہ ہو اس طرح کی. صرف اللہ کی نعمت کا چرچا مقصود ہو کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی، توفیق دی، تو بھی حرج نہیں ہے. تو یہ بولنے والا دیکھ لے، اب کسی کو بولے گا کہ میں آتے تہدی سے نعمت کے لیے بول رہا ہوں اور مقصد یہ ہو کہ اس کو بتا رہا ہے اس کے دل میں جگہ بنے، تو اب ریا کے ساتھ ساتھ جھوٹ اس نے جمع کر دیا، جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ میں تہدی سے نعمت کے لیے کر رہا ہوں. نہ بولتا یہ تو ایک گناہ ہوتا ریا کا، بول کے دو گناہ کر بیٹھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی.
ڈیڑھ پونے دو سو صفحات ہوں گے اس کے، اس کے صفحہ نمبر 17 سے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کہ ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے. تو یہ چار جو مثالیں دیے تو یہ ان کی جو ریاکاری کریں گے، تو ان چاروں کے لیے ہی ریا کا گناہ ہے، باقیوں کو معاف ہے. نماز کا تو تذکرہ نہیں ہے، تو وہ جو بھی عبادت ہوگی نا اس میں ریاکاری کرے گا تو وہ گناہگار ہے. اس حدیث کی میں اپنے طور پر شرح کر نہیں سکتا، وہ چونکہ لکھی بھی نہیں ہے، ورنہ عرض کر دیتا. ویسے سمجھ میں آتی ہے لیکن شرح بھی رائے کرنی نہیں چاہیے، شرح اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مسلمان عطار تیرے کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب نے طوطا پالا اور اسے کلمہ طیبہ سکھایا. وہ کلمہ طیبہ کا کثرت ہند کرتا, جو آتا اس کو کلمہ سناتا. ایک بار ایسا ہوا کہ بلی اس کو کھا گئی, تو وہ بہت رو رہا تھا. لوگوں نے تسلی دی کہ آپ صبر کیجیے, ہم آپ کو دوسرا طوطا لا دیں گے. ان صاحب نے کہا کہ میں طوطے کے غم میں نہیں رو رہا. ہوا یوں کہ جب بلی اس پر جھپٹی اور اس کو دبوچا تو وہ ٹائی ٹائی کرنے لگا. تو بس میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ میں بھی ہمیشہ کلمہ پڑھا کرتا ہوں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میری موت کا وقت آئے اس وقت میری زبان پر کلمہ جاری نہ ہو.
تار رہی ماں کی حفاظت کا سوالی, تار رہی ماں کی حفاظت کا سوالی, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
صلوا على الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بابا جانی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ان الفاظات کے معنی کیا ہے. وفیہ انہ تلمہ الباری دامت برکات العالیہ, برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
وفیہ انہ یعنی اس کو معاف کیا جائے, اور سلمہ الباری, باری اللہ تعالی کا ایک مبارک نام ہے, تو اس کو خدا باری سلامت رکھے. دامت برکاتہم العالیہ, ان کی بلند برکتیں ہمیشہ قائم رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد فاروق اتاری بنگلہ دیش بغدادی کابینہ سے. باپا جان میرا سوال یہ ہے, جو بنگلہ دیش میں جو بچے ہے مدنی منی ہوتا ہے, بہت مدنی منی کا نام ریا رکھتا ہے, ریا, تو یہ ریا نام رکھنا یہ جائز سے درست ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی فلی شاد فرما دیجیے.
اب بنگالی زبان میں ریا کا معنی ہو سکتا ہے کچھ ہوتا ہو, عربی میں تو ریا کی ابھی مذمت بیان ہوئی, ریا معنی دکھاوا. تو یہ وہیں کے علماء اس میں رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ اگر کوئی ریا کے اچھے معنی ہوتے ہوں تو بھلے رکھے, ورنہ پھر تبدیل فرما دیں. نام بزرگوں کے نام پر ہوں تو زیادہ اچھا, صحابیات کے نام پر, ولیات کے نام پر ہوں تو مدینہ مدینہ. تو جب بزرگوں کے نام پر نام رکھیں گے تو ان کے ناموں کی انشاءاللہ برکتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ریحان احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, جاں کنی کی علامات کیا ہیں, اور اس میں بھی بالخصوص حسن خاتمہ کی علامات اور سوء خاتمہ کی علامات ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
اس کی علامات ویسے عام طور پر پہچاننا دشوار ہوتا ہے, بعض اوقات وہ ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ کہ وہ آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ گیا، لیکن وہ گیا نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر تو مطلب وہ دیکھ لیتے ہیں اپنی ترکیب سے کہ اس کی دل کی دھڑکن جب بالکل رک جاتی ہے اور سانس کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ڈاکٹر اس کو پھر اور نبض وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ خون بھی اب رکا ہوا، ہر چیز رکی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ فوت ہو گیا بندہ. لیکن ویسے ظاہری علامات جو ہیں اس سے یہ کنفرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ سکرات ہے، کیونکہ ایسے لوگ دیکھے سنے گئے کہ جن میں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ سکرات ہے لیکن وہ بعد میں پھر کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اچھے خاتمے اور برے خاتمے کی علامات میں قصدن بیان نہیں کرتا، پھر یہ عوام جو ہے نا یہ اس کی مطلب اسکیننگ کریں گے کہ اس کا اچھا خاتمہ ہوا کہ برا خاتمہ ہوا. الگ علامتیں لکھی ہوئی کتابوں میں لیکن ہم فائنل نہیں کر سکتے. بے شک یعنی کہ اس میں ظاہری طور پر ساری علامتیں برے خاتمے کی پائی جاتی ہوں مرتے وقت، ہم کو اس کو کافر کہیں گے کیا؟ یہ کفر پر مر گیا، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہی نہیں گیا نا. پھر برے خاتمے کی دو صورتیں، ایک تو کفر پر خاتمہ، یہ برا خاتمہ، ایک یہ کہ بغیر توبہ کے گناہ کرتے کرتے گناہوں کی حالت میں مارا جانا، یہ بھی برا خاتمہ ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو لکھا اس مضمون سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دو صورتیں برے خاتمے کی. اب جبکہ ہیں ہی دو صورتیں تو پھر یہ کہ اب کیسے طے ہوگا کہ یہ کون سی برے خاتمے کی صورت ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتیں برے خاتمے کی نہ ہوں اور یہ اچھے خاتمے پر گیا، اگرچہ بظاہر ہم کو یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ اس کی ٹو میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے ہم کو، مطلب جو ظاہر جس کا مسلمان تھا اس کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے. معاذ اللہ کسی نے خودکشی کر دی، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اس کے لیے تو دعا کی زیادہ حاجت ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے نا، حرام موت مرنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو حرام کام کیا ہے، حرام موت نہیں مرا، حرام کام کیا ہے، گناہ کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ کر چکا، اب وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا. اب مسلمان کا کام اس سے نفرت کرنا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ کسی کو بتانا بھی بلا اجازت شرعی کسی کو بتانا بھی جائز نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ گناہ کا اظہار ہے نا اس کے. اور حدیثوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو، تو اس کے گناہوں کو چھپانا، اس کے عیبوں کو چھپانا ہے، نہ کہ اس کو اچھالنا ہے کہ اس نے خودکشی کی. یہ ساری تفصیلات غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی ہیں. اخبار کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی ہے کہ اخبار والے نہ تحقیق کرتے ہوں گے نہ کچھ کرتے ہوں گے، جو بھی کرائم رپورٹ ہے اس میں خودکشی، وہ بتا خودکشی بنا دیتے ہیں. بعض اوقات بندے کو قتل کر کے بچنے کے لیے کہ قتل ثابت ہو گیا تو میں گیا، کھلا پلا کر اخبار والوں کو کھلا دیں گے، پولیس والوں کو کھلا دیں گے، اور اس طرح کھلانے سے رشوتیں دے دیں گے اور یہ خبر اس طرح لگوا دیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے. یہ تو عام ہے، میرا خیال ہے آپ تھوڑا بھی سوچیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. تو اب اس نے وہ تو بیچارہ شہید ہے، ظلمن مارا گیا ہے، اور ہم اس کو خودکشی کرنے والا یعنی گناہ کے ساتھ مرنے والا کہہ رہے ہیں، جبکہ جس کو ظلمن قتل کیا گیا اس کو تو شہید کا رتبہ ملتا ہے، تو کتنا بڑا فرق ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ کسی نے واقعی خودکشی کی تب بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اخبار والے جو دیتے ہیں نا نام وغیرہ یہ سب غلط ہے، ہم نے سب اس میں لکھا ہے رسالے میں، ہم نے بھی خبریں دی خودکشی کی لیکن نام علاقے حذف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے کہ اس سے مراد کون ہے، پردار ہے. اب جنرلی اگر کہہ دیا جائے کہ اس سال اتنی خودکشیاں ہوئی تب کیسے پہنچے گا آدمی کہ کس کس کی خودکشی کس کس نے کی، کوئی نام وغیرہ تو ہوگا نہیں. خودکشی کا علاج یہ رسالہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی محتاط انداز دیا خبروں کا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ تو تقسیم کرنے کی بہت حاجت ہے، خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جتنی دنیاوی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے اتنی ایسا لگتا ہے خودکشی بڑھتی جا رہی ہے، دینی تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی، میں تو میرا تو برسوں پرانا چیلنج ہے، ابھی تک کسی نے اس کو قبول نہیں کیا کہ مطلب علماء کو برا بھلا کہنے والو غریبان میں جھانکو. تمہارے پڑھے لکھے ڈیڑھ ہوشیار آئے دن خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک عالم دین کا نام مجھے دے دو جس نے خودکشی کی ہو. دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آپ کے، ابھی تک سب کی بولتی بند ہے، کسی نے میرے چیلنج کو قبول نہیں کیا، انشاءاللہ کر بھی نہیں سکتا. کسی داڑھی والے کو پکڑ کے دے دے تو وہ عالم دین، تو پھر میں بھی ثبوت مانگوں گا نا کہ یہ عالم ہے، عالم اور عالم دین، عالم دین ہو، دین کا عالم ہو. انشاءاللہ آپ نہیں لا سکتے، عالم دین خوف خدا والا ہوتا ہے. قرآن کریم میں انما یخش اللہ من عباده العلماء، خدا کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں. تو علم دین جو رکھتا ہے عالم دین، علم دین کا عالم دین، نام نہاد عالم نہیں، علم دین رکھنے والا عالم دین، انشاءاللہ خودکشی کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا. انشاءاللہ. اب کہیں سے کوئی ڈھونڈ نکالا بھی، ابھی تک تو نہیں لائے، کوئی ڈھونڈ نکالا بھی تو ہو سکتا ہے یہ عالم دین رہا ہوگا ماضی میں، اب بھول بھال گیا ہوگا، دماغ خراب ہو گیا ہوگا، خودکشی کر لی ہوگی. تو جب علم دین اس سے جاتا رہا تو وہ عالم دین کب رہا؟ بہرحال یہ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی مسلمان علم دین کے ناطے کسی عالم دین کا مخالف نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی عالم اپنی بدعنوانیوں یا مطلب ایسی غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو جائے، لوگ اس سے متنفر ہوں، یہ الگ چیز ہے. لیکن علم دین کا عالم دین جو ہوگا اس کو علم دین کی وجہ سے اس کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا. مسلمان علم دین کی کیوں مخالفت کرے گا؟ اس کو برا کیوں سمجھے گا؟ اللہ تعالی کرم فرمائے، جتنے مسلمانوں نے آج تک خودکشی کی ہے میں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. آمین. اللہ ان سب کو بیچاروں کو بے حساب بخش دے، جذبات میں انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بھی معاف فرما دے. آمین. اور مسلمانوں کو خودکشی جیسے حرام کام سے بچا لے. جو بھی خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ مہربانی کر کے توبہ کریں. یقین مانے خودکشی جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بندہ خودکشی کر کے چھوٹتا نہیں ہے، پھنستا ہے. عذاب یہ ہے کہ جس سے خودکشی کی نا، اب جیسے کہ کسی نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی، اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ ابھی اس کو پھندا ہی لگتا رہے گا، تو کتنی تکلیف ہوگی. جس نے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دی ڈوب کر خودکشی کی، اب وہ ڈوب ڈوب کر اس کو سزا ملتی رہے گی، ڈوبتا رہے گا، کرنٹ تو اس کو کرنٹ دوڑتا رہے گا اس کے اندر، کتنی تکلیف ہے. چھری مار دی یا گلا یا اپنے کو گولی مار دی تو اب یہ اسی طرح کا اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ ہے خودکشی کا عذاب جو ناقابل برداشت ہے. تو وقتی طور پر کچھ پریشانی آتی ہے، وقتی پریشانی ایسی آتی ہے کہ آدمی کے احسان خطا ہو جاتے ہیں، چاروں طرف اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی رحمت کے اجالے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اور بارگاہ خداوندی میں دعا مانگتا رہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتا رہے.
اب خودکشی کے دو مین بنیادی اسباب یہ بھی نظر آتے ہیں، اگر ان کا آپ کچھ حل مزید ارشاد فرمائیں، اگرچہ آپ کے رسالے میں بھی مدنی پھول ہیں. ایک ہے بابا ناکامی اور ایک ہے بے عزتی کا خوف. یعنی اگر انسان کو لگتا ہے کہ میں اب بہت ذلیل ہوں گا، بہت ذلیل ہوں گا، میں اپنی ذلت کو فیس نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ یا تو خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ میں سامنا نہیں کر سکتا، یا پھر ناکامی ایسی بعض اوقات بعض معاملات میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ ناکامی ہو گئی اور ناکامی کی وجہ سے یہ ایسا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب بدھا میں جینا ہی نہیں چاہتا کہ مزید اس کو امید نہیں رہتی. تو ناکامی جیسے بعض اوقات عموماً یہ عشق مجازی کے طور پر ناکامیاں ہو جاتی ہیں, اور بھی بعض چیزوں میں ناکامیاں ہو جاتی ہیں, اور بے عزتی کے تو کئی ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے, قرضے کی وجہ سے یا کوئی خدا نہ خواستہ ایسی چیز آپ کی لے لے کہ جس کی وجہ سے آپ سامنا نہ کر سکیں. تو اب یہ دو صورتیں خاص طور پر سامنے آتی ہیں معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے خودکشی کی طرف بندہ بڑھ جاتا ہے.
یہ بس وہ علم دین کی کمی اور نیک لوگوں سے دوری, جس کو ہم اپنے یا مدنی ماحول کہتے ہیں. تو خیر دعوت اسلامی ہی کا مدنی ماحول شرط نہیں ہے, کسی بھی سچے باعمل عالم کی صحبت نہیں ہے, مشائق کی صحبت نہیں ہے. تو یوں جو بالکل دنیا داری میں جو بھٹک رہے ہوتے ہیں تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, ورنہ جو اہل علم ہوتے ہیں یا اہل علم کے سچے صحبت یافتہ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بھول نہیں کریں گے. وہ جب اپنی بے عزتی کی طرف نظر کریں گے واقعی دماغ کام کرنا چھوڑ دے ایسی بے عزتی ہو, لیکن پھر بھی وہ سوچے گا نا کہ اس عارضی بے عزتی سے جان چھڑانے جاؤں گا, آخرت کی بے عزتی جو اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ ہے, وہ تو میں نے اربوں خربوں کہہ دیا, کوئی مثال ہی نہیں ہے, وہ ایسی بے عزتی ہے. تو میں یہ کام کیسے کر لوں کہ یہ تو ہے نہیں نا کہ چلو میری عزت بچ جائے گی مرنے سے, مرنے کے بعد بھی لوگ پھٹکار ڈالیں گے کہ یہ دیکھو اس لیے اس نے ایسا ایسی حرکت کی اور اب اس نے پھندا لگا لیا, بے خودکشی کر دی, برا بھلا کہیں گے, اخباروں میں چھپے گا, اس کے کارنامے میں چھپیں گے.
اس کو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں تو سامنا نہیں کروں گا بدقسمتی کے ساتھ. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ خودکشی کرنے کی طرف اس کی سوچ یا طبیعت جا رہی ہو, اس سے پہلے کہ وہ یہ انتہائی قدم کی طرف بڑھے, کم از کم ایک بار ہمارے دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب یا ہمارے عالم صاحب کے پاس اگر ایک بار بیٹھ جائے, ایک بار فون کر لے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دارالفتا اہل سنت کے علماء مفتیان کرام جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے, آپ کو کوئی ایسا سہارا مل جائے گا جس سے آپ اس کی طرف قدم بڑھانے سے رک جائیں اور وہ آپ کو بچانے میں کوئی کامیاب ہو جائیں. تو اپنے طور پر صرف سوچ کر, کیونکہ آپ جن سے شاید رابطے کرتے ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, ارے 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 تو تو گیا, اب تو تو گیا, اب تو تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں, اب تو تو گیا. تو بعد وقت یوں دھکے مارنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی, دھتکارنے والوں کی کمی نہیں ہوتی, پھٹکارنے والوں کی بھی کمی نہیں ہوتی, جو آپ کو مزید اس گناہ عظیم کی طرف بڑھا رہے ہوں گے.
یہ خودکشی کے تعلق سے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ان دنوں جب اجتماع ہوتا تھا صحرا مدینہ میں, تو خودکشی کا علاج بیان ہوا تھا. تو اب خیر اس میں کافی تحریری اس میں تو اضافہ بھی ہے, ترمیم اور اضافہ ہے. تو ایک آدمی آیا تھا میرے پاس, وہ ڈرائیور تھا, اس نے بتایا میں کوچ چلاتا ہوں اور میرے بڑے مسائل تھے اور میں نے خودکشی کا طے کیا ہوا تھا, اور بس میری ایسی گھومی بھی تھی کہ میں بھری بس جو ہے وہ کھائی میں گرا دوں گا, خود نہیں مروں گا, بسوں کو لے کر مروں گا, دنیا بے وفا ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر تو بولا وہ اتفاق ہوا کہ میری جو کوچ تھی یہ آپ کے لوگوں نے بک کروائی ملتان شریف میں جو اجتماع ہو رہا تھا اس کے لیے, تو میں وہاں بھر کے لے کر آ گیا ان کو. اب وہ بیان جیسے میرے لیے ہو رہا تھا, تو وہ میں نے آپ کا بیان سنا تو میں تو گھبرا گیا اور میں نے توبہ کر لی ہے خودکشی کرنے سے. اور پھر وہ دعاؤں کے لیے کہا, اچھی اچھی نیتیں ہم نے کروائی, اور پھر دوبارہ وہ آیا تھا, بولا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, یہ کہیں پنجاب کا تھا, اللہ بیچارے پر رحم فرمائے, یہ کہ ورنہ آتا کیوں اگر توبہ ہی نہ کرنی ہوتی تو کبھی کا وہ گرا چکا ہوتا کھائی میں. تو یوں سمجھانے سے فائدہ ہوتا, اور یہ رسالہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا, ہو سکتا ہے اس رسالے کو پڑھ کر کئی ہوں گے جو باز آ گئے ہوں. کبھی کبھی ہمارے بیان کے دوران بھی فون آئے ہیں, اکا دکا ایسا ہوا ہے کہ میں خودکشی کا ارادہ رکھتا تھا اب نہیں کروں گا, اس طرح کے مدنی پھول سننے کے بعد آئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دو شعر آپ کو سناؤں، تھوڑا اس میں آپ کو انشاءاللہ رغبت ملے گی. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا، بندوں کا والی ہے نبی امت کا حامی ہے خدا، بندوں کا والی ہے. کسی اور شاعر کا شعر، مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ.
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جیسا میں نے عرض کی کہ بعض اوقات بے عزتی کا ایک خوف ہوتا ہے اور انسان بالکل وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر وہ مدد پر نظر رکھے کہ وہی اس کے دست قدرت میں عزت ہے، اسی کے دست قدرت میں ذلت ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے، مگر رب کریم اپنے بندوں کو کی کیسے پکار سنتا ہے اور انہیں کیسے بچاتا ہے. اگر یہ امید اس وقت باقی رہے کہ اللہ کی رحمت ہی بچانے والی ہے تو توبہ کی روایت و حکایات جو مقتدی المدینہ کی مطبوع کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 58 پر بڑی خوبصورت ایک حکایت ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، نوجوان یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی. نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی، اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے حضرت عمر فاروق کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. جب اس نے وہ بوتل آپ کے سامنے کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ تھا. اگر ہم اس طرح کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کریں. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں، وہ رب کریم کی رحمت کی ایک نظر ہمارے حالات کو بدل دے گی.
واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.